الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی تین قسمیں بیان فرمائیں اور تمام کو جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور جنت میں جس طرح وہ اللہ تعالی کی حمد کریں گے اسے بیان کیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم اورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ پھر ہم نے کتاب کا وارث اپنے چنے ہوئے بندوں کو کیا، تو ان میں کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے اور ان میں کوئی درمیانہ راستہ اختیار کرنے والا ہے اور ان میں کوئی وہ ہے جو اللہ کے حکم سے بھلائیوں میں سبقت لے جانے والا ہے، یہی بڑا فضل ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو کتاب عطا فرمائی یہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو عطا فرمائی، قرآن۔ چنے ہوئے بندے کون ہیں؟ ہم مسلمان، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اب ہمارے درمیان تین قسمیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان تینوں قسموں کو بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں میں جنہیں کتاب عطا کی گئی یعنی امت مسلمہ ہے، ان میں کچھ تو وہ ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، کہ جن کے گناہ بہت زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، گناہ بہت زیادہ ہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ، جو درمیان والا ہے، برابر کے گناہ برابر کی نیکی۔ تیسرے وہ ہیں وَمِنْهُمْ سَابِقُمْ بِالْخَيْرَاتِ، جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، پورے نیک، بھرپور نیک، صالحین میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرِ، یہ جو تیسرا گروہ ہے نیکیوں میں سب سے آگے بڑھ جانا، فرمایا یہی بہت بڑا فضل ہے۔ لیکن تینوں کے تینوں بہرحال اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی۔ تو الحمدللہ ہم اگرچہ غالم لنفسہ کے اندر آتے ہیں، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، نیکیاں ہماری کم ہیں، لیکن تب بھی اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر فضل ہے کہ اس نے اپنی کتاب ہمیں عطا فرمائی، ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، اور اس اعتبار سے ہم بھی اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں داخل ہیں۔ اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ وعدہ ذکر فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا جنات عدن یدخلونہا یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ۔ ان کے لیے بسنے کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا، اور وہ کہیں گے سب خوبیاں اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم دور کر دیا، بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے، وہ جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ ٹھہرنے کے گھر میں اتارا، ہمیں اس میں نہ کوئی تکلیف ہوگی اور نہ ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ چھوئے گی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں سے وعدہ۔ فرمایا ان کے لیے باغ ہیں، بسنے کے باغات ہیں، جنات و عدن، بسنے کے باغات ہیں۔ اور ان باغوں میں داخل ہوں گے، انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے۔ سبحان اللہ، جنتیوں کو جنت میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ دنیا کے اندر حکم یہ ہے کہ مردوں کے لیے سونے کا پہننا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ نے ایک ہاتھ میں ریشم اور دوسرے ہاتھ میں سونا پکڑا اور ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں، ان ہذین حرام علی ذکور امتی، فرمایا کہ یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں، سونے کا پہننا بھی اور ریشم کا پہننا بھی۔ لہذا مرد نہ تو سونا پہن سکتا ہے نہ ریشم پہن سکتا ہے۔ چاندی کی 4.5 ماشے سے کم وزن کی ایک انگوٹھی مرد کے لیے جائز ہے جو عورتوں سے مشابہت نہ رکھے، تو چاندی کی ایک انگوٹھی جائز ہے مردوں کے لیے 4.5 ماشے سے کم وزن کی، لیکن سونا مطلقاً حرام۔ سونے کی ایک انگوٹھی ہو وہ بھی حرام ہے، دو ہو وہ بھی حرام ہے، دو تو چاندی کی بھی حرام ہے لیکن سونے کی ایک انگوٹھی بھی حرام۔ تو دنیا میں مردوں پر سونا پہننا حرام ہے اور اسی طرح ریشمی لباس پہننا بھی حرام، لیکن جنت کے اندر اللہ تعالی مومن مردوں کو ریشمی لباس بھی عطا فرمائے گا اور سونے کے کنگن بھی عطا فرمائے گا، سونے کا لباس بھی عطا فرمائے گا، سونے کی دیگر اشیاء بھی استعمال کرنے کے لیے عطا فرمائے گا۔ تو جنت کے اندر عطا کیا جائے گا، دنیا کے اندر ان کا پہننا ریشم کا سونے کا مردوں کے لیے حرام۔ اور اسی طرح جنت کے اندر سونے کے کنگن ہوں گے اور موتی کے کنگن ہوں گے۔ موتی، جس کا ایک موتی خریدنے کے لیے ہم پورا گھر بھی بیچ دیں تو موتی نہیں آتا، جنت کے اندر وہ موتی اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ، خوبصورتیوں کے ساتھ، شفافیت کے ساتھ وہ کنگنوں کی صورت کے اندر مردوں کو پہنائے جائیں گے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی پہنائے جائیں گے۔ تو جنت اللہ تعالیٰ کے فضل کا، اس کی نعمتوں کا گھر ہے، اس کی نعمتوں کا مقام ہے، تو وہاں پر جو چیز خوبصورت ہے، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت چیز ہے، زیب و زینت ہے، وہ اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے گا۔ تو لباس و لباسہم فیہا حریر، لباس ان کا جنت میں باغوں میں ریشمی ہوگا، سونے اور موتیوں کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے۔ اب جب جنتیوں کو یہ ملے گا کہ سبحان اللہ، ان کے مشروبات شاندار ہیں، ان کے پہناوے اعلیٰ درجے کے ہیں، ان کے کھانے بڑے لذیذ ہیں، ان کی رہائشیں بڑی شاندار ہیں، جب یہ سب کچھ ان کو ملے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے، وہ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم دور کر دیا، جس نے ہم سے غم دور کر دیا، بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے، اس نے ہماری بخشش کی اپنے فضل سے اور ہمارے اعمال کی قدر بھی کی، ہمیں ہمارے نیک اعمال کا بدلہ دیا، ان کی قدر کی اور اپنے فضل سے ہمیں بخش دیا، جنت عطا فرمائی۔ اور کہیں گے وہ اللہ جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ ٹھہرنے کے گھر جنت میں اتارا، اور ہمیں اس جنت میں نہ کوئی تکلیف ہوگی اور نہ ہمیں کوئی تھکاوٹ چھوئے گی۔ سبحان اللہ، ورنہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، یا تو آدمی کو مسلسل جو ہے وہ کمانے کی وجہ سے تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں۔ یہ جو نعمتیں بیان کی گئی ہیں، اگر کسی نے سونا چاندی اور دنیا کی نت نئی نعمتیں اور لذتیں حاصل کرنی ہے تو اسے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، لیکن فرمایا کہ جنت میں کوئی تکلیف نہیں اور نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی۔ ہم دنیا میں کھیل کھیلے، مزہ تو بڑا آتا ہے، لیکن اس کھیل میں تھکاوٹ بھی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم 24 گھنٹے کھیلتے رہے ہمیں پتہ ہی نہ چلے، 2-4 گھنٹے کھیل لیں گے تو ہمارے بدن پہ تھکاوٹ کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، لیکن جنت کے جہاں پر لذتیں اور مزے اور لطف ہی لطف ہے، لیکن اس کے باوجود تھکاوٹ کوئی نہیں، وہ اپنے عیش و مستی میں اور اپنی عیش و عشرت کے اندر ہوں گے، لیکن کبھی کبھی بھی ان کو تھکاوٹ لاحق نہیں ہوگی۔ یہ ہے مومنوں کے لیے، یہ ہے ایمان والوں کے لیے۔ اب کافروں کے لیے کیا ہے؟ ارشاد فرمایا والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموت ولا یخفف عنہم من عذابها کذلک نجزی کل کفور وهم یصرخون فیها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. فرمایا اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان پر قضا آئے گی کہ وہ مر جائیں اور نہ ان سے جہنم کا عذاب کچھ ہلکا کیا جائے گا. ہم ہر بڑے ناشکرے کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں اور وہ جہنمی اس میں چیختے چلاتے ہوں گے کہتے ہوئے اے ہمارے رب ہمیں نکال دے تاکہ ہم اچھا کام کریں اس کے برخلاف جو ہم پہلے دنیا میں کرتے تھے. لیکن جواب ملے گا اور کیا تمہیں دنیا میں وہ عمر نہ دی گئی تھی جس میں سمجھنے والا سمجھ لیتا اور تمہارے پاس ڈر سنانے والا تشریف لایا تھا لیکن تم نے مانا نہیں، تو اب چکھو پس ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. یہ جہنمیوں کا انجام. فرمایا کہ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے اور جہنم کے اندر ان پر قضا نہیں آئے گی کہ مر جائیں، مریں گے بھی نہیں. کافر جہنم میں مریں گے بھی نہیں اور ان سے جہنم کا عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا. مسلمان اگر جہنم میں ہوں گے تو اپنا عذاب جو ہے وہ سہنے کے بعد اور اٹھانے کے بعد پھر تو وہ ویسے جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیے جائیں گے، لیکن جو کافر ہیں یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، نہ موت آئے گی نہ کبھی جہنم کا عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ہر بڑے ناشکرے کو ایسی ہی سزا دیتے تو اب یہ جہنمی جب جہنم میں ہوں گے، کافر جہنم میں ہوں گے، چیخیں گے چلائیں گے اللہ تعالیٰ سے فریادیں کریں گے اے اللہ ہمیں جہنم سے نکال دے تاکہ ہم اچھے کام کریں، وہ کام نہیں جو دنیا میں کرتے تھے اس کے برخلاف اچھے کام کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دنیا میں تمہیں اتنی لمبی عمر دی گئی تھی، تمہیں دنیا میں اتنی زندگی دی گئی تھی کہ جس عرصے میں اگر سمجھنے والے نے سمجھنا ہو تو سمجھ جاتا. ایسا نہیں تھا کہ دنیا میں دو دن دی اور اس کے بعد موت آ گئی اور اس کے بعد مہلت ہی نہیں ملی. ایسا اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں زندگی دی تھی 15 سال 20 سال 25 سال 50 سال سمجھنے کے، یعنی بالغ ہونے کے بعد بھی تمہیں اتنے عرصے تک جو ہے ایک زندگی ملی تھی. تم سمجھتے کسی کو 10 سال سمجھنے کو ملے، کسی کو 25 سال 50 سال 60 سال، پھر یہ تو اس کی اپنی زندگی، پھر اس کے بعد جو پوری دنیا کے تجربات ہیں ان کی روشنی میں جو زندگی کا ڈیوریشن اور عرصہ بنتا ہے سمجھنے کا وہ تو اور بڑھ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں دنیا میں اتنی مہلت دی گئی تھی کہ جس میں سمجھنے والا اگر سمجھنا چاہتا تو سمجھ جاتا، لیکن اس کے باوجود تم نہیں سمجھے. تمہارے پاس اللہ کا کوئی نہ کوئی رسول تشریف لایا یا ان کا نمائندہ کوئی آیا، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ تشریف لائے. اب دنیا بھر میں لوگوں کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، علماء، مبلغین، آپ کے غلام، آپ کے دین کے پھیلانے والے یہ پیغام پہنچا رہے ہیں. تو کہا جائے گا کہ تمہیں اے کافروں آج جہنم میں چیخ رہے ہو، چلا رہے ہو، شور مچا رہے ہو، دنیا کے اندر تمہارے پاس اللہ کا رسول آیا تھا لیکن تم نے ان کی بات مانی نہیں. رسول کے قاصر آئے، ان کے دین کے مبلغین آئے لیکن تم نے ان کی بات مانی نہیں، تو اب عذاب کا مزہ چکھو اور ظالموں کے لیے اب کوئی مددگار نہیں. تو اب یہاں پر غور کریں کہ اوپر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ایک وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عطا فرمائے، نے قرآن عطا فرمائے، یہ ہے ایمان والے. ہم یہ ہم ہیں ایمان والے جو قرآن کو ماننے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں. ہمارے مقابلے کے اندر ہے والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، خواہ وہ بت پرست ہیں یا وہ سورج کی پوجا کرنے والے یا وہ آگ کی پوجا کرنے والے یا وہ کسی اور دین سے تعلق رکھنے والے، وہ سارے کے سارے مشرک ہیں اور دیگر کفار ہیں، وہ سارے کے سارے. پہلوں کے لیے جو مسلمان ہیں ان کے لیے جنت اور دوسروں کے لیے لہم نارو جہنم. پہلوں کے لیے فرمایا جنات عدن، جو ایمان والے ہیں، قرآن کے ماننے والے ہیں، ان کے لیے جنت، اور جو کافر ہیں، والذین کفروا، جو کافر ہیں، فرمایا لہم نارو جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کہ ایمان والوں کے لیے جنت، کافروں کے لیے جہنم. یہ ہے وہ فیصلہ جو ہر مسلمان کو ماننا ہے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے، اور یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بھئی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہم نہیں کریں گے، ہمارا یہ کام نہیں ہے. نہیں، ہمارا کام نہیں ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا اس کو ماننا ہمارا کام ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کھول کے، اس سے زیادہ صریح الفاظ کیا ہوں گے، اس سے زیادہ وضاحت کے الفاظ اور کیا ہوں گے کہ فرما دے والذین کفروا لہم نار جہنم، مومنوں کے لیے فرمایا جنات عدن. تو اس سے بڑھ کے اور کیا الفاظ ہو سکتے ہیں؟ یہ سب سے واضح ترین الفاظ. اب اس کے بعد، اچھا پھر یہاں پر جو کافروں کے حوالے سے بیان فرمایا، فرمایا کہ ان پر، کافروں پر جہنم میں موت نہیں آئے گی. تو آخرت میں نہ کافروں پہ موت آئے گی، نہ مومنوں پہ آئے گی، نہ جنتیوں پہ آئے گی، نہ جہنمیوں پہ آئے گی. حدیث مبارک ہے کہ قیامت کے دن موت کو، موت اس کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، اور ساری مخلوق کے سامنے اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور کہہ دیا جائے گا کہ اب کوئی موت نہیں، اب کوئی موت نہیں. جو جنت میں ہیں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، جو جہنم میں ہیں کافر ہمیشہ ادھر ہی رہیں گے، اور جو مومن جائیں گے وہ وہاں سے نکالے جائیں گے لیکن زندگی ہمیشہ کی رہیں گے. جو عرصہ 10 سال، 50 سال، جتنا عرصہ رہنا، اس کے بعد جنت میں اور ہمیشہ کی زندگی ہے. تو قیامت کے دن موت کو موت آ جائے گی، موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہو جائے گی. اور کافروں کے لیے یہاں بیان کر دیا کہ نہ تو ان کو موت آئے گی اور نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا. اس سے پتا چلا کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب دائمی ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ ہوگا تو لہذا اس عذاب کا احساس ختم ہو جائے گا. اگر احساس ہی ختم ہو گیا تو پھر ان کو آگے میں رکھنے کا فائدہ، تو ان کو عذاب ہی ہوگا، اس میں تخفیف نہیں ہوگی، کبھی کمی نہیں ہوگی، اور وہ عذاب محسوس کرتے رہیں گے، اور وہ جہنم میں چیہے چلائیں گے، حسرتیں کریں گے، ہمیں واپس لوٹا دیا جائے، دنیا میں بھیج دیں، دوبارہ ہم اچھے عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، دنیا میں جتنی مہلت تمہیں چاہیے تھی سمجھنے کے لیے، غور و فکر کے، وہ دے دی گئی. لہذا یہ نہیں ہے کہ تم مطالبہ کرو، عمر دے دی جائے، پھر جا کے پھر دوبارہ وہی شروع کر دو. اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، دنیا کے اندر بھی تقریباً یہی ہوتا ہے، ایک بڑی تعداد ہے جن کو بیسیوں مرتبہ موقع ملتا، پھر وہی کرتے ہیں، پھر وہی کرتے ہیں، پھر وہی کرتے ہیں. تو یہ ایک قسم کی، ایک مزاج کا حصہ ہے، یہ ایک فطرت کے اندر ایک چیز ہے کہ انسان جس چیز کا اس قدر شدت کے ساتھ عادی ہو جاتا ہے تو وہ دوبارہ پھر وہ عود کرتا ہے اس طرح کی چیزوں کی طرف. لیکن آخرت کا معاملہ اس کی بالکل ایکسٹریم صورت ہوگی کہ وہاں تو واضح طور پہ فرما دیا جائے گا کہ تم دنیا میں جا کے دوبارہ یہی کام کرو گے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر چھپی بات کو جاننے والا ہے، بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے. یہاں پر اس آیت کا جو اگر ربط قائم کریں تو وہ یوں بنے گا کہ کافروں نے کہا، کافر جہنم میں کہیں گے اے اللہ ہمیں دنیا میں بھیجتے، ہم اچھے عمل کریں گے، ہم سدھر جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ آسمان و زمین کی ہر چھپی بات کو جانتا ہے، وہ بے شک وہ دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے. تو یہ تم جو کہہ رہے ہو نا کہ ہم دنیا میں جا کے اچھے عمل کریں گے، تم نہیں کرو گے، تم نہیں کرو گے، یہ اللہ تعالیٰ نے اور آیتوں میں فرمایا ہوا، نہیں کرو گے. اچھا اب نہیں کرو گے کیسے پتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ہے ہی وہ جو آسمان و زمین کی ہر پوشیدہ چیز کو جانتا ہے، جو دلوں کی باتوں کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے علم سے جانتا ہے کہ ان کافروں کو مہلت دی گئی تو دنیا میں جا کے دوبارہ پھر یہی کریں گے. تو لہذا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی ہر چھپی بات کو جاننے والا ہے، دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے. کافروں کو مہلت دیں گے تو یہ دوبارہ جا کے وہی کریں گے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور فرمایا جاتا ہے کہ ناشکری کرو گے تو اس کا نقصان تمہیں ہی ہوگا. ارشاد فرماتا ہے هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن كفر فعليه كفر ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا. وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین کیا, تو جو کفر کرے تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے, اور کافروں کا کفر ان کے رب کے پاس غضب ہی کو بڑھاتا ہے, اور کافروں کا کفر ان کے نقصان میں اضافہ ہی کرتا ہے. ارشاد فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں پہلوں کا جانشین کیا. پہلوں کا جانشین سے کیا مراد ہے؟ اس کے متعدد مفاہیم بیان کیے گئے. ایک مفہوم جو بڑا واضح ہے وہ عرض کرتا ہوں. ہم اپنے پہلے والے لوگوں کے بعد آئے. خلیفہ کہتے ہیں بعد میں آنے والے کو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کفار کو فرمایا, لوگوں کو فرمایا کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کے جانشین ہو زمین کے اندر, کہ پہلے ایک قرن تھا, ایک قوم تھی, ایک مخلوق بستی تھی, یعنی انسانوں کی ایک پوری تعداد تھی, لیکن وہ سب پیرش ہو گئی, ختم ہو گئے. تم آگے دنیا کے اندر, تم ایک ایک کر کے دنیا سے اٹھتے جاتے ہو, اگلی نسل آ جاتی ہے, وہ اٹھ جاتی ہے, اگلی نسل آ جاتی ہے. تو فرمایا کہ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پہلے لوگوں کا جانشین کیا ہے. اے مخاطبین جن کو خطاب کیا جا رہا ہے, تو جو کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا, اور کافروں کا کفر اللہ کے ہاں ان کے لیے, کافروں کے لیے غضب الہی کو ہی بڑھائے گا اور ان کے خسارے میں اضافہ کرے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تمہیں زندگی دینا, پہلوں کا جانشین کرنا, زمین کے اندر تمہیں رکھنا, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اس کو اس طور پہ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر زندگی اور مہلت دی ہے تو ہم اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے, اب اس کے بعد پھر شرک کا رد اور جنہیں شریک بنایا جاتا ہے ان کی بے بسی کا بیان. ارشاد ہوتا ہے, قل ارائیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ام آتیناہم کتابا فہم علی بشینۃ منہ. اے حبی تم فرماؤ, اے کافروں بھلا اپنے وہ شریک تو بتلاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو, مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کون سا حصہ بنایا ہے, یا آسمانوں کے بنانے میں ان کی کوئی شرکت ہے, یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کتاب کی روشن دلیلوں پر ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں, بلکہ ظالم آپس میں ایک دوسرے کو دھوکے فریب کا ہی وعدہ دیتے ہیں. یہ کافروں سے ایک کھلا خطاب ہے کہ اے کافروں جنہیں تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو بتوں کو, تو ذرا یہ تو دکھاؤ کہ ان بتوں نے زمین میں پیدا کیا کیا, کیا زمین انہوں نے پیدا کی, یا آسمانوں کے بنانے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ شریک تھے, یا ہم نے انہیں کوئی ایسی کتاب دی ہوئی ہے کہ جس میں شرک کی اجازت ہے اور شرک کے دلائل ہیں اور شرک کا جواز بیان کیا گیا, کچھ ایسا ہے؟ تو ہمیں ایسا کچھ بھی نہیں. نہ بتوں نے زمین بنائی, نہ بتوں نے آسمان بنائے, نہ ان کافروں کے پاس کوئی اللہ کی طرف سے ایسی کتاب ہے کہ جس میں شرک کے جواز اور درست ہونے پر دلائل ہوں. تو فرمایا پھر یہ سراسر ظلم ہے, اور یہ ظالم آپس میں ایک دوسرے کو بد دھوکے فریب میں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان فرماتا ہے, ارشاد فرمایا, اِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کو روکے ہوئے ہے کہ حرکت نہ کریں, اور قسم ہے کہ اگر وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں, اگر آسمان و زمین ہٹ جائیں, تو اللہ کے نہ روکنے کے بعد اللہ کے سوا کوئی اور انہیں نہیں روک سکتا, بے شک وہ حلم والا بخشنے والا ہے. فرمایا کہ یہ جو ساری کائنات آسمان زمین ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں روک کے رکھا ہوا, آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے روک کے رکھا ہوا, اور اس کے روکنے سے ہی سارا نظام اپنی جگہ پر موجود ہے. اگر اللہ تعالیٰ اسے اس کے حال پر چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ اسے نہ روکے, تو یہ مشیت الہی سے ہی تباہ ہو جائے. یعنی وہ تباہ بھی ہوگا تو ہوگا مشیت الہی سے, وہ بھی مشیت کی ہی دوسری صورت ہوگی, لیکن اب جو اللہ تعالیٰ نے اس کو روکا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے یہ نظام, یہ سارا سسٹم اپنے ڈسپلن کے اوپر, اپنے نظم کے اوپر قائم ہے. جیسے سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ روک دے تو کچھ بھی نہ ہو، سارا نظام جو کائنات کا چل رہا ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کو روکنا چاہے تو روک دے، ختم کرنا چاہے تو ختم کر دے، آخر یہ کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام پیدا کیا نا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہی سارا نظام جو ہے وہ ختم کر دے گا، آسمان پھٹ جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی، زلزلے برپا ہو جائیں گے، پہاڑ جو ہے وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، تو یہ جو سب کچھ ہوگا یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اسی کا ارادہ فرمائے گا، اور ابھی اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو روک کے رکھنے کا ارادہ فرمایا ہوا ہے، تو آسمان اور زمین کا نظام رکا ہوا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، تو آسمان و زمین کی تخلیق بھی خدا کی، اس کا نظام بھی اللہ کی قدرت سے ہی چل رہا ہے۔ اب اس کے بعد اگلی بات شروع ہوتی ہے، اس کا پس منظر جو ہے وہ یوں ہے کہ یہ مکہ مکرمہ کے جو بت پرست تھے، جب یہ مختلف علاقوں میں تجارت کے سلسلے میں سفر کرتے، خاص طور پہ شام کی طرف، یمن کی طرف، تو راستے کے اندر ان کی اہل کتاب سے ملاقات ہوتی، تورات کے ماننے والوں سے، انجیل کے ماننے والوں سے، وہ تورات و انجیل کے ماننے والے ان کو تانے دیتے تھے کہ یار تم بتوں کو پوچھتے ہو، شرم نہیں آتی، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو پھر خدا بنا لیتے ہو، ان کو تانے دیتے تھے۔ اور یہ لوگ، یہ جو مکے کے تاجر تھے، کفار تھے، یہ آگے سے ان کو کہتے کہ خدا کی قسم تمہیں تو ملی نا تورات انجیل، اس لیے تم بڑے ہمارے آگے جناب اکڑتے پھرتے ہو، اگر ہمارے پاس اللہ کا کوئی نبی آ گیا تو ہم سے بڑا ہدایت والا کوئی نہیں ہوگا، پھر ہم اس نبی کو مانیں گے اور ہم بھی اس کے امتی بنیں گے اور ہم سے پھر زیادہ کوئی ہدایت پر نہیں ہوگا۔ تو اس وقت یہ قسمیں کھا کھا کے اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے تو قسمیں کھاتے تھے کہ اگر کوئی نبی آ گیا تو ہم مانیں گے اور ہم سے زیادہ ہدایت والا کوئی نہیں ہوگا، اب جب اللہ کا نبی تشریف لے آیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو اب یہ بھاگ رہے، اب یہ ماننے سے انکار کر رہے، پہلے قسمیں کھاتے تھے اب مان نہیں رہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ تو فرمایا کہ ان کا زمین میں تکبر ہے، ان کی انانیت ہے جو ان کو ماننے نہیں دیتے، ان کا تکبر ہے جو ان کو ماننے نہیں دیتا۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَحَدَ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ فرمایا اور انہوں نے اپنی قسموں میں حد بھر کی کوشش کر کے اللہ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا آیا تو وہ ضرور تمام امتوں میں سے ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں گے، لیکن پھر جب ان کے پاس ڈر سنانے والا تشریف لایا تو ان کی نفرت میں ہی اضافہ ہوا۔ زمین میں بڑائی چاہنے اور برا مکر و فریب کرنے کی وجہ سے وہ ایمان نہ لائے، اور برا مکر و فریب اپنے چلنے والے پر ہی پڑتا ہے، تو وہ کفار پہلے لوگوں کے دستور کا انتظار کر رہے ہیں، تو تم ہرگز اللہ کے دستور کے لیے کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے اور ہرگز اللہ کے قانون کے لیے ٹالنا نہ پاؤ گے۔ دو آیتوں کا مفہوم جو ہے عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ یہ کافر پہلے قسمیں کھاتے تھے اور بڑی زوردار قسمیں کھاتے تھے کہ اگر ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول آ گیا تو یہ سب سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہوں گے، ایمان لائیں گے، ڈٹیں گے، مضبوط ہوں گے، ایمان بڑا شاندار ہوگا، ہدایت پہ بڑے ثابت قدم ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلما جاءہم نذیر، پھر جب ان کے پاس اللہ کا رسول آ گیا تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا ما زادہم الا نفورا، ان کی نفرت، ان کا بھاگنا میں ہی اضافہ ہوا، یعنی اور بھاگ گئے، پہلے جتنا تھے اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ ایمان قبول کرنے سے اور توحید سے دور ہو گئے۔ وجہ کیا؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں تکبر ہے۔ وہ کس انداز میں؟ وہ اس طرح کہ نبی پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوگا؟ ایمان لینے کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنی مرضی نہیں چلے گی، اب نبی کی مرضی چلے گی، پہلے تو اپنی مرضی سے کھاؤ پیو حلال آرام، مسئلہ ہی کوئی نہیں، لیکن اب یہ ہوگا کہ جب نبی کا کلمہ پڑھ لیں گے تو پھر اس کی اطاعت کرنی پڑے گی، اس کی اطاعت کرنی پڑے گی تو اپنی خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا. اب یہ ان کا نفس ہی قبول نہیں کر رہا کہ اپنی خواہشات کو چھوڑ دے اور اپنے جیسے ہی، بظاہر اپنے جیسے ہی ایک آدمی کی پیروی کرنا شروع کر دے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کفار یہی کہا کرتے تھے کہ اللہ نے اگر کسی کو نبی بنانا ہی تھا تو جو یہ ہمارا طائف اور مکے کے دو شہر ہیں ان کا کوئی بڑا آدمی ہوتا، رجل عظیم ہوتا، کوئی سردار ہوتا، کوئی پیسے والا ہوتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ پیسے والے ہیں نہ سردار ہیں، ان کو کیسے رسول بنا دیا؟ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا ان کا نفس گوارا نہیں کرتا تھا کہ نہ یہ ہمارے قبیلے کے سردار ہے نہ یہ بہت پیسے والے ہیں تو ہم ان کو کیسے مان لیں. تو فرمایا استکباراً فی الارض، یہ ان لوگوں کا تکبر ان کو ایمان سے دور رکھے ہوئے ہیں، ان کا تکبر ان کو نہیں ماننے دیتا، نبی کا کلمہ نہیں پڑھنے دیتا. اور دوسری بات فرمایا کہ ان کا برا مکر و فریب، کہ جب ایک آدمی عیاری، چلاکی اور مکاری کے اندر اور سازشوں کے اندر پڑ جاتا ہے تو پھر حق نہیں قبول کر پاتا، پھر حق نہیں قبول کر پاتا. تو ارشاد فرمایا کہ برا مکر و فریب اپنے چلنے والے پر ہی پڑتا ہے. جو آدمی سازشیں کرتا ہے، سازشی ذہن رکھتا ہے، تو اس کی سازشوں کا انجام اسی پر آ پڑتا ہے. جیسے یہاں پر کیا ہوا کہ کافروں نے نبی کریم علیہ السلام کے خلاف سازش کی کہ ان کو شہید کر دیں گے، نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی تو حفاظت فرمائی، اب مدینہ منورہ پہنچ گئے اور کافر بدر میں آ کے مارے گئے. تو نبی کریم علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے والوں کی سازشیں جو ہے وہ اینڈ آف دا ڈے، یعنی آخر کار، انہی کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی، انہی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی. تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، اللہ کا دستور ہے کہ جب رسول کے مقابلے میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو غلبہ عطا فرماتا ہے اور اس کے مد مقابل کافروں کو ہلاک کرتا ہے، تباہ و برباد کرتا ہے. تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ رسول کے خلاف کی جانے والی سازشیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی. تو فرمایا یہ جو اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، قانون ہے، اس میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے اور اس میں اللہ کا قانون ٹلے گا بھی نہیں، ایز اٹ از جو ہے نا وہ اپلائی ہوگا. اب اس کے بعد کفار کو اپنے انجام پر غور کرنے کا فرمایا گیا. ارشاد فرمایا اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا. اور کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے ان سے اگلوں کا انجام کیسا ہوا، اور وہ ان سے طاقتور تھے اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی شے اسے عاجز کر سکے، بے شک وہ علم والا قدرت والا ہے. یہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ لوگ کفار زمین میں سفر کرتے ہیں تجارت کے لیے، دیگر کاموں کے لیے، تو یہ دیکھتے نہیں کہ پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا. حالانکہ پہلے لوگ قوت میں، طاقت میں ان کافروں سے زیادہ تھے، ان کے پاس طاقت، ان کے پاس قوت ان سے زیادہ تھی، ان سے زیادہ لمبے چوڑے لحیم شہین تھے، مال کے اندر بھی ان سے زیادہ ہوتے تھے. لیکن جب اللہ کے رسولوں کا انکار کیا، ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، ہلاک ہو گئے. قوم نوح ہلاک ہوگی، قوم ثمود ہلاک ہوگی، قوم صالح ہلاک ہوگی، قوم شعیب ہلاک ہوگی. تو یہ کیوں ہلاک ہوئے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں کھڑے ہوئے. تو وہ قومیں جو قوت، طاقت، پیسے میں بڑھ کر تھیں، جب وہ ہلاک ہو گئیں تو ان کے کیا اوقات ہیں؟ تو کیوں نہیں یہ سمجھتے؟ اللہ عز و جل کو زمین و آسمان میں کوئی عاجز نہیں کر سکتا، وہ علم والا ہے، قدرت والا ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے پکڑتا تو زمین کی پیٹھ پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک مقررہ میعاد تک انہیں ڈھیل دیتا ہے. پھر جب ان کی مقررہ مدت آئے گی تو بے شک اللہ اپنے تمام بندوں کو دیکھ رہا ہے. ارشاد فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ فوری گرفت نہیں کرتا. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ جس نے شرک کیا تو اسی وقت اللہ کا عذاب اس پہ اتر آئے, جس نے کفر کیا فوراً تباہ ہو جائے, جس نے بدکاری کی فوراً ہلاک ہو جائے, جس نے چوری کی فوراً اس پہ اللہ کا عذاب آ جائے. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا. فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ایسا کرے کہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ان کی گرفت کرے کہ جس نے جب گناہ کیا فوراً گرفت میں آ جائے, اگر اللہ تعالیٰ ایسا کرے تو زمین پر کوئی بندہ ہی باقی نہ رہے اگر اللہ تعالیٰ ہر بندے کی فوری گرفت کرے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اس نے مہلت دی ہوئی ہے. ولکن یؤخرہم الی اجل مسمی, اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے, جیسے ہمیں بھی مہلت ہے, موت تک, موت تک مہلت ہے ہمیں. ہم گناہگار ہیں لیکن ہمارا یہ مہلت موجود ہے, ہم توبہ کر سکتے ہیں, مرنے سے پہلے پہلے ہم توبہ کر سکتے ہیں. جو نبی کریم علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے, عذاب الہی آنے سے پہلے پہلے مہلت تھی, عذاب آ گیا اور اس کے بعد وہی کہ موت ہلاکت, تو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے. کافر کو بھی مہلت ہے, مشرک کو بھی مہلت ہے, ظالم کو بھی مہلت ہے, فاسق کو بھی مہلت ہے, بے نمازی کو بھی مہلت ہے, ہر گناہگار کو مہلت ہے. اگر اللہ تعالیٰ فوری گرفت کرنا چاہے تو پھر بندہ کوئی نہ بچے, نہ میں بچوں نہ آپ بچیں. میں اپنی جگہ گناہگار ہوں, آپ بھی جو ہے وہ معصوم نہیں ہیں, آپ سے بھی بہت ساری خطائیں ہوتی. تو ہر بندہ اپنے اپنے جرم کی وجہ سے پکڑا جائے تو زمین پہ انسانوں کی آبادی کا خاتمہ ہو جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, وہ اتنی لمبی لمبی مہلت دیتا ہے. بندے کی 100 سال عمر ہے, اس کو 100 سال کی مہلت ہے. 100 سال وہ گرم و سرد, وہ چکھتا ہے, وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے, پرکھتا ہے, سوچتا ہے, سمجھتا ہے, بچہ ہے, جوان ہوا, بوڑھا ہوا, ادھیڑ مر رہا اس سے پہلے, اس نے جناب سفر کیے, گھر میں رہا, بیوی بچے پڑوسی دوست رشتے دار اتنے سارے اس کے سب کچھ ہوتے ہیں اس کے دائم ہے کہ کسی چیز سے سمجھ جائے, کسی چیز سے, کوئی عمر کے ڈھلنے سے سمجھتا ہے, کوئی کسی حادثے سے سمجھتا ہے, کوئی کبھی کسی کی موت سے سمجھتا ہے, کوئی کسی مشکل آنے سے سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دے کے رکھتا ہے, مہلت دے کے رکھتا ہے, نہ دے تو بندہ کوئی نہ باقی بچے. تو فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ, اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے عملوں کی وجہ سے ان کی گرفت کرے تو زمین کی پیٹھ پر کوئی چلنے والا باقی نہ رہے, کوئی انسان باقی نہ رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے, ہمیں اس مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمیں بھی مہلت ہے لیکن یہ مہلت کب ختم ہوگی اس کا ہمیں پتہ نہیں. یہ تو پتہ ہے کہ ابھی مجھے مہلت ہے, لیکن یہ میں بیان کرنے کے بعد اٹھنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا یہ نہیں مجھے پتا, یہ نہیں مجھے پتا. اٹھنے سے پہلے پہلے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, کچھ اور ہو جاتا ہے, کوئی دہشت گرد آ کے گولی مار دیتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. باہر نکلتے ہیں اپنے گھر سے, اچھا والا آدمی باہر نکلتا ہے, گاڑی اڑا کے مارتی ہے, ایک سیکنڈ کے اندر ختم. آدمی جو ہے وہ روڈ پار کر رہا ہے, گاڑی نے اڑا دیا اس کو, اندھی گولی اس کو آ کے لگ گئی, روڈ کے اوپر گر پڑا, ہارٹ اٹیک ہو گیا, کچھ بھی ہو جاتا ہے. تو ابھی مہلت ہے لیکن یہ مہلت کب تک ہے اس کا نہیں ہمیں پتا. تو اللہ تعالیٰ کی اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً سے پیشتر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو جھکا دینا چاہیے, اپنے گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.